العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز دعائے مکارم الاخلاق جو جناب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے حضرت کے صحیفہ سجادیہ میں 20ویں دعا ہے جو منقول ہے اسی کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے اور دعا کا دوسرا فقرہ مورد بحث ہے پہلا فقرہ اللهم صل على محمد وآله اور دوسرا فقرہ وبلغ بإيماني أكمل الإيمان امام اپنے پروردگار سے اس بات کو طلب کر رہے ہیں کہ خدایا ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان کے درجے تک پہنچا دے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی بھی منزل پر ہو اپنے پروردگار کا محتاج ہوتا ہے. کسی بھی مرحلے میں اپنے آپ کو پروردگار سے مستغنی سمجھنا یا اپنے اوپر اعتماد کرنا یہ انسان کے ایمان کی کمی کی دلیل ہے, معرفت کی نہیں. اسی لیے دعاؤں کے اندر جو ائمہ طاہرین علیہ علیہم آلاف التحیت والکرم نے ہمیں تعلیم دی ہیں اس میں مختلف طریقوں سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے. پروردگار ہم کو ہمارے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے مالک ہم کو ہمارے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا, طرفۃ عین پلک جھپکنے تک کے لیے بھی. کیوں؟ اس لیے یہ کائنات جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, جس کو عالم ملک کہا جاتا ہے, جس کو ہم دنیا سے تعبیر کرتے ہیں, اس کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے آزمائش گاہ بنایا ہے. اس پر توجہ کیجیے گا. اور ہمیں اور آپ کو اس بات کو باور کرنا چاہیے کہ ہم اس کائنات کے لیے نہیں ہیں, ہمیں یہاں کے لیے نہیں بنایا گیا. اسے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یبن آدم خلقتک للبقاء لا للفنا. اے آدم کے بیٹے, ہم نے تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے, فنا ہونے کے لیے نہیں. یہ حدیث قدسی ہے پروردگار عالم کی کہ ہم نے تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے, فنا ہونے کے لیے نہیں. یہ ایک مرحلہ. اس زمین کے لیے جس پر ہم اور آپ جی رہے ہیں, قرآن مجید نے آواز دی کہ جو بھی اس پر ہے, کل من علیہ فان, ہر چیز جو اس کے اوپر ہے اس کو فنا ہو جانا ہے. ان دونوں جملوں کو ملایا کیسے جائے؟ انسان باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا اور جو زمین پر ہے سب کو فنا ہو جانا ہے. فنا اور بقا ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ممکن نہیں ہے کوئی چیز باقی بھی رہے اور فنا بھی ہو جائے, یا کوئی چیز فانی بھی ہو اور باقی بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کیسے ممکن ہے کہ جب اس زمین پر جو بھی ہے سب کو فنا ہو جانا ہے تو انسان باقی رہے گا؟ خلقتک للبقاء لا للفنا. تو اس کا نتیجہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا. ابھی فرض کیجئے یہ گلاس ہمارے سامنے موجود ہے, گلاس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. گلاس کو ظرف کہا جائے گا, پانی جو اس کے اندر ہے وہ مصروف ہے. یہ کہا جائے کہ پانی کو باقی رہنا ہے, گلاس کو فنا ہو جانا ہے, آپ تصور کیسے کریں گے اس کا؟ جب گلاس نہ رہ گیا تو پانی کیسے رہے گا؟ پانی بھی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کہا جائے کہ نہیں, گلاس کو بہرحال فنا ہو جانا ہے لیکن پانی کو بہرحال باقی رہنا ہے. توجہ کریں, جب یہ بات کہی جائے گی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کہیں گے آسان ہے, اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اس پانی کو کسی دوسرے برتن میں اڈیل دیں گے, اس پانی کو کسی دوسرے برتن میں منتقل کر دیں گے. یہ برتن جو ٹوٹ جانے والا ہے, جو فنا ہو جانے والا ہے, جو ختم ہو جانے والا ہے, اس برتن سے ہم اس پانی کو نکال کے کسی ایسے برتن میں منتقل کر دیں گے جو فنا ہونے والا نہ ہو. توجہ کریں, میں نے لفظوں پر احتیاط سے نقل کیا آپ کے سامنے. اس پانی کو منتقل کر دیں گے یعنی اس پانی کا انتقال ہو جائے گا. اس پانی کو منتقل کر دیا جائے گا, یعنی اس پانی کا انتقال ہو جائے گا ایک ایسے ظرف سے جو فانی ہے کسی ایسے ظرف کی طرف جو باقی ہے. توجہ کر رہے ہیں, فانی ہونے والی جگہ کون سی ہے کہ جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں, باقی رہنے والی کون سی جگہ ہے جہاں ہمارا انتقال ہوگا, جہاں ہم منتقل کیے جائیں گے. تو اب بات واضح ہو گئی کہ وہ حدیث قدسی بھی صحیح ہے کہ ابن آدم خلقتک للبقاء لا للفنا, اے آدم کی اولاد ہم نے تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے, فنا ہو جانے کے لیے نہیں. اور یہ بھی صحیح ہے کل من علیہ فان, جو بھی زمین پر ہے اس کو فنا ہو جانا ہے, ہم یہاں سے وہاں منتقل کر دیے جائیں گے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو یہ کائنات ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہمیشہ رہنے کے لیے, بلکہ اس کو پروردگار عالم نے آزمائش گاہ بنایا ہے. توجہ کیجیے گا, یہاں ہم کو امتحان دینا ہے, یہاں ہم کو آزمایا جانا ہے. اس میرے عزیزوں میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں, ممبر پر بیٹھ کے ایسے جملوں کو کہنا بہت آسان ہے. انسان یہاں بیٹھ کر کے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ بہت آسان ہے کہنا, لیکن ان جملوں کو باور کرنا, ان جملوں پر اعتماد کرنا, ان جملوں پر اعتقاد کرنا اور ان جملوں کو اپنی زندگی میں لانا بہت مشکل ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ کائنات بہرحال ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہم یہاں سے بہرحال منتقل کر دیے جائیں گے, ہم کو یہاں سے کہیں پلٹا دیا جائے گا. یہ امتحان گاہ ہے, یہ آزمائش گاہ ہے, خدا یہاں ہمیں امتحان لینے کے لیے لایا ہے, ہم کو آزمانے کے لیے لایا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مختلف چیزوں کے ذریعے سے. قرآن مجید نے آواز دی ہے, یہ طے ہے. اگر یہ طے ہو گیا کہ میں یہاں نہیں رہنا, یہ ہم اور آپ یقین کریں کہ نہیں رہنا, اور میں ممبر پر بیٹھ کے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اور آپ میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا. زیادہ خوش فہم نہ ہوئیے, وہ زمانے گئے. ایک صلوات رہے محمد اور آل محمد. وہ زمانے ختم ہو گئے جب انسان اس منزل پہنچا کرتا تھا. اب نہیں, کوئی بھی نہیں رہ جائے گا اس کائنات میں. یہ کائنات بہرحال ہماری آزمائش کے لیے ہے. اگر یہ طے ہو گیا تو اب پروردگار عالم نے اس کائنات کو جس طریقے کا بنایا ہے, توجہ کریں, پروردگار عالم نے اس کائنات کو جیسا خلق کیا ہے, اس کائنات میں ہم امتحان دینے آئے ہیں. امتحان گاہ کے تقاضے اور ہوتے ہیں, اپنے گھر کے تقاضے اور ہوتے ہیں. اگر کوئی امتحان گاہ جہاں امتحان دینے کے لیے گیا ہے, امتحان ایگزام روم کو اپنا گھر سمجھ لے, اپنے رہنے کا ٹھکانہ سمجھ لے, اس کا انداز اور ہوتا ہے. امتحان گاہ میں جانے والا ہر چیز کے لیے آمادہ ہوتا ہے, نہ جانے کیسا سوال آ جائے, نہ جانے کیسا سوال پوچھ لیا جائے, نہ جانے کا فلائنگ اسکواڈ آ جائے, نہ جانے کا ایگزامنر جو آ رہا دیکھنے والا, ہر طرح سے وہاں پر انسان کو آمادہ رہتا ہے. ہر اعتبار سے انسان اس وقت اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے آمادہ رکھتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے, چونکہ یہ امتحان گاہ ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ امتحان گاہ ہے, قدرت نے ہم کو آزمانے کے لیے ہمیں خواہشات دی ہیں. توجہ کیجیے گا, ہمارے اندر خواہشات کا ایک انبار ہے جو موجود ہے, لمبی لمبی امیدیں, زندہ رہنے کی امیدیں. اور اگر یہ خواہشات نہ ہوتی, انسان میدان عمل میں اتر نہیں سکتا تھا. ان خواہشات ہی کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم میدان عمل میں اتر جائیں. وہ خواہشات ہمارے ساتھ ہر لمحہ لگی ہوئی ہیں, اور جب ہر لمحہ ہمارے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں اور ممکن ہے کہ ہم ان خواہشات کو ختم کریں, اور اسی لیے ہم کو بھیجا گیا ہے. ایک خواہش ختم ہوتی ہے, دوسری شروع ہو جاتی ہے, دوسری ختم ہوتی ہے, تیسری شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مختلف طریقوں سے, میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا, کس طریقے سے انسان الجھا ہوا ہے اس کائنات کے اندر, اپنی خواہشات کے درمیان اپنے کتنے امیال ہیں, کتنے اغراض ہیں انسان کے اندر کہ جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے انسان کے پاس؟ اگر انسان کو اس کے حوالے کر دیا جائے, خواہشات ڈبو دیں گی اسے, خواہشات پسپا کر دیں گی اسے. لہذا ضروری ہے کسی ایک ایسے سے اس کا ربط ہو جو اسے خواہشات سے بچا لے. توجہ کیجیے گا, جو اسے خواہشات سے بچا لے وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے. اسی لیے جو اس کائنات میں آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا نظر آئے, اور ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اپنے حوالے نہ کرے. نماز صبح کی تعقیب کی جو دعا ہے اس میں معصوم نے ارشاد فرمایا اس طریقے سے کہو, بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ. نماز صبح کی تعقیب ہے, ابھی اٹھے ہو, افوض امری الی اللہ, میں اپنے تمام امر و امور کو اپنے خدا کے حوالے کر رہا ہوں, تفویض کر رہا ہوں پروردگار کے حوالے. اس طریقے سے اپنے دن کا آغاز کرے انسان. اس لیے اگر ایسا نہ ہو تو ہر لمحہ انسان کو سکوت ہی سکوت ہے اس کائنات میں. میں کیسے آپ کے سامنے اس کو عرض کروں, انسان کو وہ بلندی جس کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا ہے وہ عطا نہیں ہو سکتی جب تک مالک سے ربط باقی نہ رہے. اسی چیز کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بلغ ایمان, ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا دے. اس منزل پر ہونے کے بعد بھی پروردگار سے درخواست کر رہے ہیں, اور یہ بیان بھی ہے کہ جب مجھ جیسا انسان بھی ہر لمحہ محتاج ہے اس کے لطف و کرم کا, تو اور انسانوں کی حیثیت کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. گفتگو ایمان پر ہو رہی تھی ہماری اور آپ کی کل, کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. اسلام زبان سے کہہ دینے کا نام ہے, ایمان انہی عقائد کا دل میں اتر جانے کا نام ہے. کہ جب وہ عقائد جو زبان پر جاری ہو رہے ہیں انسان کے دل میں اتر جائیں, اور دل سے اتر کے اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگے. انسان کے اعضاء و جوارح سے جب وہ اعمال ظاہر ہونے لگے اس کے معنی یہ کہ وہ مومن ہو گیا. کن چیزوں پر ایمان لانا ہے توجہ کیجئے گا. اب دو تین مسئلے ہیں یہاں پر جس جلدی جلدی مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. ایمان کہتے کسے ہیں, میں نے کل آپ کے سامنے گزاری کیا, پھر کہہ رہا ہوں, اقرار باللسان پہلی منزل کے ان عقائد کا زبان پر جاری ہونا. لیکن یہ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے, کیونکہ یہاں ایمان اور اسلام مشترک ہے. واعتقاد بالقلب, اور دل سے اس کا اعتقاد پیدا کرنا. لیکن ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی. وعمل بالارکان, اور اعضاء اور جوارح اپنے بدن کے ذریعے سے اس پر عمل کرنا کہ جس کو انسان, جس چیز کا انسان معتقد ہے اس پر اعتقاد رکھتا ہے. جب یہ تین مرحلے مکمل ہوتے ہیں تو انسان مومن کہے جانے کے قابل ہے اس چیز کے لیے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے ایک بار کہہ دیا ہم نے خدا پر ایمان رکھا اور بات مکمل ہو گئی. نہیں, چونکہ ایمان کے درجات ہیں, کوئی کسی درجے پر ہے, کوئی کسی درجے پر ہے, کوئی کسی درجے پر ہے. ایک کے بعد ایک مدارج ہے جو ایمان کے بلند ہوتے جاتے ہیں, اور ہر لمحہ انسان کو ایمان کے میدان میں بلند ہونا ہے. توجہ کیجئے گا, کچھ باتیں ہیں جو ذرا سے سخت ہے اس مقام پر, لیکن مجھے کہنا ہے آپ کے سامنے, ہر لمحہ انسان کے مدارج بلند ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ انسان کی زندگی گزرتی ہے. کبھی ایمان کے میدان میں آگے بڑھتا ہے, کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے, کبھی کسی میدان میں آگے جاتا ہے, کبھی دوسرے میدان میں پیچھے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ سیر ہے جو انسان کی چل رہی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر دن اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جائے. ایمان کے مرحلے میں ہر دن اپنے آپ کو بلند کر رہا ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن مجید کی آواز ہے یہ. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا, توجہ کیجئے گا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, آمنوا ایمان لاؤ. آپ اس سے کیا سمجھے؟ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ جو کھانا کھا چکے ہیں کھانا کھائیں. اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟
یہ عجیب سی بات آپ نے کہہ دی, الٹا کہہ رہے ہیں. جب پھر سے دیکھیے آیت صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی, توجہ کریں. وہ لوگ جو کھانا کھا چکے ہیں کھانا کھائیں, کہیں ہو ہی نہیں سکتا جو کھا چکا ہے وہ کیا کھائے. وہ لوگ جو یہاں آ چکے ہیں آئیں, یہ ایسی جملہ کہے جانے کے قابل ہے. آپ یہ کہیے وہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں اندر آئیں, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو اندر آ چکے ہیں آئیں, اب کیسے آئیں جب آ چکے. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے اے یا ایھا الذین آمنو, پاسٹ کا صیغہ ہے, اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے. آمنو امر ہے, آرڈر ہے, ایمان لاؤ. اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ, اس کے معنی کیا ہے؟ آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان لانے والو اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ, اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاؤ. تو اس کے پہلے ایمان کیا تھا؟ کیا وہ کوئی اور چیز تھی؟ یعنی ہم جسے ایمان سمجھ رہے ہیں وہ ایمان نہیں ہے. جسے قرآن ایمان کہہ رہا وہ ایمان ہے. جسے ہم مومن سمجھ رہے ہیں وہ اور ہے, اور جسے قرآن مومن کہہ رہا ہے وہ اور ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, توجہ کیجیے گا. یہ کہا جا سکتا تھا کہ نہیں فرق ہے, ہم جس کو مومن سمجھتے ہیں وہ دوسری منزل ہے, قرآن جسے مومن کہہ رہا ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن ہی نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایھا الناس, یا وہ لوگ جو ایمان کا ادعا کرتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان لائیں, تاکہ ہم نے سمجھے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا. یہ ایمان نہیں لائے تھے, دعوے میں جھوٹے تھے, اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان لائیں. یا یہ کہا جائے کہ نہیں یہ ایمان ہی نہیں لائے تھے وہ کچھ اور تھا, بلکہ اب قرآن نہیں, قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو. اور جب قرآن نے کہہ دیا اے ایمان لانے والوں, یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کو قرآن نے ایکسپٹ کر لیا, ان کے ایمان کو قرآن نے قبول کر لیا, تبھی تو کہا آمنو ایمان لانے والوں. اور جب ایمان لے آئے تو پھر کیا کہہ رہا ہے کہ آمنو پھر ایمان لاؤ. یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں, رسول پر ایمان لائے ہیں, کتابوں پر ایمان لائے ہیں, وہ ایمان لائے اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر. یہ کیسے ممکن ہے میرے عزیزو؟ جی یہ بات مادیات میں ممکن نہیں ہے, توجہ کیجیے گا, یہ بات مادیات میں ممکن نہیں ہے, لیکن معنویات میں ممکن ہے. میں آپ سے کہوں جو لوگ اندر آ چکے ہیں پھر آئے, کہ یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ مادیات کی ایک بار آ گیا بات ختم ہو گئی, اب گنجائش نہیں ہے اندر آنے کی, مسئلہ تمام ہو گیا. لیکن معنویات کا ممکن ہے, کیونکہ وہاں پر بڑھنے کی گنجائش رہتی ہے. مادیت میں گنجائش نہیں ہوتی, لیکن معنویات میں گنجائش باقی ہوتی ہے. جہاں جسمانیات ہو وہاں پر گنجائش ختم ہو جاتی ہے, لیکن جہاں نورانیات ہو وہاں گنجائش باقی رہتی ہے. فرض کیجئے اس امام بارگاہ میں گنجائش ہے کہ اس کے اندر 300 آدمی 400 آدمی آ جائیں, 300 400 آدمی آ گئے, اب پھر دوبارہ 300 400 آدمی سے نہیں آ سکتے, تو جتنی گنجائش تھی پور ہو گئی, اب اس سے زیادہ یہ گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مادیات ہیں, جسم و جسمانیات کی جگہ ہے, یہاں ختم ہو جاتی ہے بات. لیکن اگر ذرا انسان معنویات میں جا کر کے سوچے, اس پورے امام بارگاہ میں کتنے بلب لگائے جائیں کہ پورے میں روشنی ہو جائے, 3 4 5 بلب یہاں وہاں لگا دیئے پورا امام بارگاہ میں روشنی ہو جائے گی. اچھا اگر 3 4 5 اور لگا دے تو گنجائش ہے کہ نہیں لگانے کی؟ کہاں ہے؟ پورا پہلے تو پورے میں نور بھر چکا تھا, اب کیا ہے؟ کہیں اور بھر جائے گا, توجہ کیجئے. تو اس کے علاوہ پھر 4 5 6 اور لگا دیں تو پھر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پہلے کہا تھا کہ پورا امام بارگاہ میں نور آ گیا, اب گنجائش تو نہیں رہ گئی. جب بھر گیا امام بارگاہ پورے نور سے, تو اب دوسرے اسٹرا نور کی گنجائش کہاں ہے؟ کہیں ہوئے تو گنجائش, اور نور آ جائے گا. اس کے علاوہ اور لگا دیجئے, اور نور آ جائے گا, پھر لگا دیجئے, اور نور آ جائے گا. توجہ کریں, اچھا یہ بات واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ جہاں مادیات کام کر رہے ہوں وہاں گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن جہاں نورانیت کام کر رہی ہو وہاں گنجائش ختم نہیں ہوا کرتی. تو ہو چکی جائے گا, وہاں گنجائش ختم نہیں ہوتی. ایک بلب لگا دیجئے, پورے کمرے کو روشن کر دیا, پورے کمرے میں نور بھر گیا, دوسرا بلب لگائیے پھر کمرے میں نور ہوگا. لیکن ہاں, نور میں اضافہ ہوتا جائے گا, نور شدید تر ہوتا جائے گا. پہلے والا ضعیف نور تھا, اور زیادہ ہو گیا اور شدید ہو گیا, اور زیادہ ہو گیا اور شدید ہو گیا. جتنا چاہے بہاتے چلے جائیں, لیکن کبھی بھی جگہ ختم ہونے والی نہیں ہے. نور میں شدت تو پیدا ہو جائے گی, توجہ کیجئے گا, نور شدید تو ہو جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100 آدمی جو یہاں بارگاہ میں آ چکے ہیں 100 اور آ جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن 100 بلب اگر لگے ہیں تو 100 اور لگ سکتے ہیں, یہ ممکن ہے, توجہ کیجئے گا. مگر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ضعیف تھا وہ شدید ہو جائے گا. شاید یہی قرآن کہہ رہا ہے, اے ایمان لانے والوں, شاید اسی بات کو قرآن مجید نے کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں. کیونکہ ایمان کوئی مادی چیز تو نہیں ہے, جا کے لے آئے جیب میں رکھ لیا اور اب اس کے بعد بات ختم ہو گئی. نہیں, ایمان ایک نور ہے جو دل میں آتا ہے, اور نور میں یہ صلاحیت ہے جتنا چاہو شدید کرتے جاؤ, جتنا چاہے انسان شدید کرتا جائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, آمنوا پھر ایمان لاؤ. اور جب ایمان لا چکے دوبارہ پھر قرآن نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا, توجہ کیجئے گا, ایمان لانے والوں ایمان لا, پھر ایمان لے آئے. قرآن نے پھر کہا, یا ایھا الذین آمنوا, ہر لمحہ بڑھنے کی گنجائش باقی ہے, اپنے ایمان کو شدید تر کرتے چلے جاؤ. کسی جگہ ٹھہرنے کی نہ سوچنا, تم اس کے نمائندے ہو جو کل یوم ہوا فی شان کا مالک ہے. جتنا چاہو ایمان کو کبھی سے کبھی تر کرتے چلے جاؤ. 8 درجے پر پہنچو تو 9ویں درجے کی گنجائش باقی ہے, 9 درجے پر آؤ تو 10ویں درجے کی گنجائش باقی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. چونکہ جہاں مادیات کام کرتی ہیں وہاں گنجائشات ختم ہو جاتی ہیں, لیکن جہاں نورانیت و معنویت کام کر رہی ہو وہاں گنجائش ختم نہیں ہوتی. ایک انسان ایک چادر اوڑھ لیتا ہے, بس اس چادر میں دوسرا آ جائے, چادر چھوٹی نہ پڑے, تیسرا آ جائے, چادر چھوٹی نہ پڑے, چوتھا آ جائے, چادر چھوٹی نہ پڑے, پانچواں آ جائے, چادر چھوٹی, کیسے سب کے سب آ جا رہے ایک کے بعد ایک, چادر ایک ہی ہے ایک کے. لیکن نتیجہ کیا نکلا, جب الگ الگ دیکھ رہا تھا تو ہر ایک کو جانتا تھا, اور جب ایک ساتھ سب کو دیکھ رہا تو تیار رب ومن تحتل کے ساتھ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. معنویات کا عالم دوسرا ہوتا ہے, وہاں پر گنجائشات ختم نہیں ہوتی, وہاں گنجائش باقی ہے. یہی کیفیت ہمارے ایمان کی ہے. ایمان کی جس منزل پر بھی انسان ہو اس کے بعد کا مرحلہ ممکن ہے, اور اسی لیے ہر آن انسان کو آگے بڑھنا ہے, توجہ کیجئے گا. اور اب اگر کہیے تو اس بات کو عرض کروں کہ ہر دن, ہر محرم نہ کہوں بلکہ ہر مجلس انسان اس بات کو محسوس کرے جب مجلس سے باہر نکلے کہ ہم امام حسین سے قریب تر ہوئے کہ نہیں ہوئے. مجلس میں آنے کے پہلے جو کیفیت تھی, مجلس سے باہر نکلتے وقت اگر وہی کیفیت ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوا, ابھی بریک لگی ہے ہماری معرفت کی. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اور آگے بڑھے, اور قربت پیدا ہو. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہم پہچانے کیسے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں, کیسے معلوم ہو؟ کیونکہ آپ مجھے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو تم کبھی نہیں مانیں گے. ہم آپ کو کہیں گے تو آپ نہیں مانیں گے، دونوں طرف سے برابر ہیں. لیکن انسان الانسان، اپنے آپ پر تو انسان خود تو اپنے آپ کو جانتا ہے. معصوم سے سوال کیا کہ جناب امام صادق علیہ السلام، قد سئل بأن المؤمن كيف يعلم بأنه مؤمن، أن المؤمن كيف يعلم بأنه مؤمن. مولا یہ بتائیے کہ مومن کیسے جانے کہ وہ مومن ہے. امام نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک تسلیم، دوسرے رضا. تسلیم، التسلیم للہ، اپنے خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا. تو پروردگار عالم نے پیغمبر کے لیے کہا یسلمو علیہ صلو علیہ وسلمو تسلیما، ہر چیز کے سامنے تسلیم رہنا. ایک والرضا بما ورد علیہ من سرور و سخط، اور راضی رہنا ہر اس چیز پر کہ جو بھی اس انسان پر آ رہی ہے، چاہے وہ اس کی خوشی ہو اس میں یا ناراضگی ہو، جو چیز بھی ہو. اگر دو باتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور امر الہی پر تسلیم ہے ایک، اور جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کو اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو اس پر راضی ہے، تو یہ دو چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر ایمان پیدا ہو رہا ہے. توجہ کیجیے مجھے، اور آپ کے سامنے عرض کروں گا اس پر. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہے. آپ کے ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ کہ امام گئے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس، کیفا اصبحت، یہ بتاؤ تم نے صبح کیسے کی ہے، حال پوچھنے گئے ہیں، مریض ہیں. کہ اس حالت میں ہم نے صبح کی ہے کہ بیماری کو صحت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی بیماری زیادہ پسند ہے صحت سے، یعنی بالکل ہم مجھ جیسے انسان کے مزاج کے برخلاف، ہم کو صحت زیادہ پسند ہے بیماری سے. اگر صحت ہے تو بہت اچھے، بیمار ہے تو مصیبت. لیکن وہاں الٹ کے بیان کیا کہ ہم کو بیماری پسند ہے زیادہ صحت سے. امام نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیماری میں خدا زیادہ یاد آتا ہے. اگر انسان آہ بھی کرتا ہے تو یہ آہ بھی پروردگار کا ایک نام ہے، لفظ آہ. کہیے بھی ہم کو پروردگار زیادہ یاد آتا ہے بیماری میں، تو آپ نے فرمایا تمہاری کیفیت ہے. لیکن ہم اہل بیت کا حال یہ ہے کہ خدا ہمارے لیے جو پسند کرے ہم اسی پر راضی ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مریض رہیں تو ہم مریض رہنے پر راضی ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم صحت مند رہے تو ہم صحت مند رہنے پر راضی ہیں. یہ وہ ایمان کی کیفیت ہے جس کو امام تعلیم دے رہے ہیں. انسان کو اپنی مرضی کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، جو میرا مالک چاہتا ہے ہم اسی پر راضی ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. بس میرے عزیزو، دو باتیں. دو باتیں مجھے آپ کے سامنے اور بیان کرنی ہیں تاکہ یہ بات اس جگہ مکمل کر سکوں. مومن حقیقی اور کافر حقیقی، توجہ کیجئے گا کہ کسے کہتے ہیں مومن حقیقی اور کسے کہتے ہیں کافر حقیقی. ان دو باتوں کو میں قرآن مجید سے بیان کر دوں اور یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اس جگہ پر. آج ایمان کے مسئلے میں جو امام نے فرمایا کہ بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا دے. اس لیے کہ مومن کی منزل کوئی آسان منزل نہیں ہے، مومن کا درجہ بہت بلند ہے. المؤمن اکرم علی اللہ من ملائکۃ المقربین، خدا کے مقرب فرشتوں سے زیادہ مومن کی عزت ہے خدا کے نزدیک. صرف فرشتے نہیں بلکہ ملائکتیں ہی، اس کے فرشتے المقربین جو مقرب ہیں، جو لا یعصون اللہ، جن کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا پروردگار کے سامنے کبھی، جو کہہ دیا نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے. لیکن مومن کے لیے امام نے فرمایا کہ مومن اکرم علی اللہ من ملائکتہ المقربین، ملائکہ مقرب سے زیادہ عزیز ہے، عزت والا ہے مومن خدا کے نزدیک. دوسری حدیث میں کہا المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، توجہ کریں، مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے، اعظم و حرمتن، مومن کی حرمت زیادہ ہے کعبے سے، معصوم فرما رہے ہیں. تو جب اس طریقے کے درجات ہیں، اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، تو ایمان کہتے کسے ہیں؟ پہچان کیا ہے مومن کی؟ صفات کیا ہے مومنین کے؟ میں ایک بات آپ کے سامنے آیت سے بیان کروں اور ایک چیز کو حدیث سے بیان کروں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں چونکہ ایمان کا چیپٹر بہت وسیع ہے، لیکن میں جتنا اپنے حد میں رہ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک بات آئے سے سورہ انفال، انما المؤمنون، اور لفظ انما کو آپ جانتے ہیں، انما یعنی حصر، بس اور بس. دو جملے لکھے جائیں تو انما کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یہ مفہوم ہے انما کا، ایسا ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. انما المؤمنون، مومنین بس وہ ہیں، توجہ کیجئے گا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب پروردگار کا ذکر ہوتا ہے، اب ذکر چاہے زبان سے ہو یا دل سے ہو، دل میں ذکر کو یاد کہتے ہیں ہماری اردو میں، جب خدا انہیں یاد آتا ہے یا خدا کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. یہ کیفیت ہے مومن کی. جیسے لوگ تو اسی مندر سے صاف ہو گئے، الذین، دیکھا سناٹا دیکھا آپ نے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب یاد آتی ہے پروردگار کی تو مومن لرز جاتا ہے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جو قرآن کہہ رہا ہو کسی دوسرے عالم کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے ہیں. انسان، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جناب سیدہ کے پاس اور کہا، بی بی، علی کا انتقال ہو گیا. کہا، تمہیں کیسے پتا؟ کہا، ہم نے دیکھا تھا مولا کائنات کو صحرا میں علی نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز جب اس آیت پڑھا، ایاک نعبد ویاک نستعین، تو علی رونے لگے، اس کو تکرار کیا، روتے روتے گر کے بے ہوش ہو گئے، اور جب میں قریب گیا تو بدن میں آثار حیات نہیں تھے. تو جناب سیدہ نے کہا، جاؤ، علی کے ہر شب کا حال یہی ہے. میرے عزیزو، یہ کیا ہے؟ کوئی افسانہ تو نہیں ہے، کوئی کہانی تو نہیں ہے، امیر المومنین ہے علی ابن ابی طالب. اگر ہم اپنے آپ کو یا علی کو اپنا امیر سمجھتے ہیں، تو کچھ تو صفت آئے مولا کی ہمارے اندر. اپنے آپ کو ان سے کہاں ملاتے ہیں؟ تو پھر کس سے ملائے؟ معاویہ سے ملاتے ہیں جا کر کے. بھئی ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ یہی 14 تو نہیں، کوئی 15واں تو نہیں ہے. یہ بالکل طے ہے کہ جس منزل پر علی ابن ابی طالب کا ایمان ہے، کائنات کا کوئی شخص وہاں نہیں پہنچ سکتا. جناب آدم سے لے کر کے جہاں تک دنیا جا رہی ہے، جہاں پر علی ابن ابی طالب، بلکہ جہاں پر ان 14 کا ایمان ہے، اس جگہ کوئی ایک بھی نہیں پہنچ سکتا. کچھ بھی کر لے، راستہ کھلا ہوا ہے، راستہ بند نہیں ہے، لیکن صلاحیت نہیں ہے وہاں تک جانے کی انسان کے اندر. لا یقاس بنا احد، کوئی ایک بھی ہمارے اوپر قیاس نہیں ہوتا. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے معنی یہ کہاں ہے کہ جس راستے پر وہ چلے ہیں ہم اس کے مخالف راستے پر چلیں؟ نہیں نہیں، چلنا اسی راستے پر ہے، وہ 100 درجے پر موجود ہے، ہم صفر سے شروع تو کریں کم از کم. اپنے آپ کو ایک درجے کو تو لائے. میں آپ سے کہہ چکا، اگر کوئی راہ ہے خدا تک جانے کی، تو سوائے آل محمد سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ بالکل غلط فکر ہے، نہ جانے کہاں سے ہم ان جیسے کہاں ہو سکتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں؟ توجہ کریں گے، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم مجھ جیسے ہو جاؤ، نہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، نہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں. یہ بالکل غلط ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، یہ توقع بھی نہیں ہے. ایک شخص آیا مولا کے پاس، وہ کہا، یا علی، بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن نماز میں کوئی نہ کوئی خیال آ ہی جاتا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا، تم مجھ جیسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوشش کرو کہ اپنے آپ کو نماز میں حاضر رکھو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور علی. خط لکھا جماعت نے اس میں کہا سنو تمہارا امام وہ ہے جس نے صرف دو کپڑوں پر پوری زندگی گزار دی, اس نے دو روٹیوں پر اکتفا کر لیا. قد اختفا من دنیاکم بتمرہ, صرف دو چیزوں پر. پھر آپ نے فرمایا تم مجھ جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن میری مدد کرو. اعینونی بورا واجتہاد وعفت وصداد, لیکن ہماری مدد کرو کوشش کرنے میں, پرہیزگار بننے میں اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے میں. تو یہ تقاضا کسی کا نہیں ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں, کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ ہم تو ان جیسے نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے ان جیسے, لیکن ان کی راہ پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے. چونکہ کیوں ذمہ داری ہے, اب یہ بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے, کیوں ذمہ داری ہے؟ قرآن مجید نے یہی ہمیں تعلیم دیا ہے. اور آپ دیکھیے دن میں کتنی بار کہا پڑھو اسے, پانچ مرتبہ دن میں نماز کے عالم میں, ہر دو شروع کی دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد پڑھنا لازمی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. عجب انداز ہے قرآن مجید کا, یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ جن پر وہ لوگ چلے ہوں جن پر تو نے نعمتیں نازل کی, یہ نہیں کہا جا رہا, بلکہ آواز دی ان لوگوں کا راستہ. توجہ کریں, وہ راستہ جن پر وہ لوگ چلے ہوں جس پر تو نے نعمتیں نازل کی, یہ بھی کہا جا سکتا ہے عربی میں, یہ نہیں کہا قرآن نے, بلکہ کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. آپ نے پہچانا, یعنی ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے جس پر وہ چلے. تو اب یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان جیسے نہیں, ان جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے, لیکن راستہ وہی ہے جو ان کا راستہ ہے, جس پر وہ چلے ہیں ہم کو اسی راستے پہ چلنا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ درست نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ. مجھے لگتا ہے وقت زیادہ ہو گیا, بادشاہ مکمل نہ کر پاؤں, لیکن بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں لوگوں کا راستہ آواز دی. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ وہ لوگ کہ جب ان کو خدا کی یاد آتی ہے تو ان کا دل لرز جاتا ہے. مولا کائنات جیسا انسان پروردگار کے سامنے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے تو علی پر گریہ طاری ہو رہا ہے, غش طاری ہو رہا ہے مولا کائنات پر. یہ کیفیت ہے مومنین کے لیے, یہ امیر المومنین ہے. دوسری چیز, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, مومنین وہ ہیں جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے جب قرآن سے پڑھا جائے تو بھاگے کسی دوسری طرف کان لگائے, نہیں نہیں, جب آواز آیات الہی آتی ہے. اب یہ تلیت کہا گیا ہے, لہذا میں اسی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا ہوں, ورنہ تو اور بھی چیزیں آیات کے ضمن میں آتی ہیں, لیکن جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے, اگر چاہے تو موضوع کو اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے, یعنی تلاوت معنوی. چونکہ اگر ذکر آل محمد ہو یہ بھی تلاوت آیات الہی ہے. مولا کائنات نے آواز دی, ما للہ آیت ہی اکبر منی, خدا کے پاس کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو مجھ سے بڑی ہو. اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آیت ہی اکبر منی, کوئی ایسی آیت نہیں ہے خدا کے لیے جو ہم سے بڑی ہو. انل قرآن الناطق, میں بولتا ہوا قرآن ہوں. بالآخر جو بھی ہو, چاہے قرآن ناطق کی تلاوت ہو رہی ہو یا قرآن صامت کی تلاوت ہو رہی ہو, زادتہم ایمانا, ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اب یہ ایک ایک جملہ تفسیر طلب ہے میرے عزیزو, میں ترجمے کی حد تک گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے, تفاسیر میں موجود ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے, جا کر کے دیکھیے گا سورہ انفال کی شروع کی آیتیں. وعلی ربہم یتوکلون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں خداوند عالم پر, ان کا دل کسی کی طرف نہیں لگتا سوائے مالک کے. توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان عمل کرنا چھوڑ دے اور گھر بیٹھ گیا ہم پروردگار پر توکل کرنے والے, نہیں. توکل کے معنی بے عملی نہیں ہے, توکل کے معنی عمل کر کے اپنے خدا پر دل لگانا ہے. اب یہ منزل کیسے حل ہوگی؟ کیسے مثال دوں آپ کے سامنے؟ ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا, اس نے اپنے اونٹ کے پیر نہیں باندھے, اقال کرنا, آگیا رسول خدا کے پاس. اب تو رسول نے کہا کہ تم نے اس کے پیر نہیں باندھے اونٹ کے؟ کہتا رسول, یا رسول اللہ توکلت علی اللہ. کیا کہا؟ اس کے معنی توکل نہیں ہے, یعنی اپنے کام کو چھوڑ کر کے خدا کے جتنا کر سکتے ہو اس کو انجام دو. توجہ کیجئے گا, جتنا انسان کر سکتا ہے اسے کرے, اس کے بعد پروردگار پر بھروسہ کرے. ڈاکٹر کے پاس ہم گئے ہیں, مریض ہیں, واجب ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. مثلا گئے, دوا لی, ضروری ہے کہ کھائیں. یہاں تک ہم کر سکتے تھے, یہ ہمیں کرنا ہے, لیکن یہ نہ تصور آئے کہ یہ شفا دیتا ہے. توجہ کیجئے گا, دل میں یہی رہے کہ یہ صرف دوا دے سکتا ہے, شفا نہیں. شفا دینے والی ذات کوئی اور ہے, اس پر توکل کر کے دوا کا استعمال کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب میں کہاں تک چھوڑ رہا ہوں بعض چیزوں کو؟ اللہ رب یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو انہیں پروردگار نے دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں راہ خدا پر. یہ پانچ چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں مومنین کے لیے. توجہ کیجئے گا, اس میں سے تین صفات وہ ہیں جو صفات جوانحی ہیں, قلبی ہیں, اور دو صفاتیں وہ ہیں جو جوارحی ہیں, عملی ہیں. اذا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, یہ دل کی صفت ہے, ان کے دل لرز جاتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا, یہ دل کی صفت ہے, ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. وعلی ربہم یتوکلون, یہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں, یہ دل کی صفت ہے. والذین یقیمون الصلاۃ, یہ عملی صفت ہے, یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ میں خرچ کرتے ہیں, یہ عملی صفت ہے. اب قرآن کہتا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا, حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں. یہ پانچ صفتیں رکھنے والے قرآن مجید نے آواز دی ہے, اولئک ہم المؤمنون حقا, یہی وہ مومن ہیں جو حقیقی مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے پروردگار کے ہاں درجات بھی ہیں, مغفرت بھی ہے, اور رزق کریم بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. جو قرآن مجید سے, اور ایک پانچ صفتیں ہیں, میں آپ کے سامنے حدیث سے بیان کروں, اور اس کے بعد پھر کافر حقیقی. حدیث نے جناب امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, آواز دیتے ہیں کہ علامات المومن خمسن, مومن کی پانچ نشانیاں ہیں. نشانی کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ساتھ میں رہے ہمیشہ. نشانی وہ نہیں ہوتی جو کبھی آئے کبھی چلی جائے. کفلا صاحب کو پہچانا, کیسے پہچانا؟ کا چشمہ لگاتے ہیں. اس کے معنی تھوڑی کہ عید بقرعید میں چشمہ لگا لیتے ہیں, یعنی ہمیشہ لگاتے ہیں. پانچ علامتیں ہیں, پانچ نشانیاں ہیں. کیا؟ پہلی چیز صلاۃ احدی و خمسین, 51 رکعت نماز. مجھ جیسا انسان اپنا فاتحہ خود ہی پڑھ لے. صلاۃ احدی و خمسین, 24 آور, 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز, مومن کی پہلی نشانی. کس کی نظر میں؟ امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں. اور 51 رکعت میں آپ جانتے ہیں 17 واجب ہیں اور 34 مستحب ہیں میں نماز شب کے. 51 رکعت نماز کا عادی ہوتا ہے مومن, جسے مومن کہا جائے. اب مجھے ایسا انسان اس پر کہہ بھی کیا سکتا ہے, بے عمل آدمی. دوسری چیز زیارت الاربعین, چہلم کے دن امام حسین کی زیارت کرنا. مومن کی صفت ہے کہ روز اربعین, روز چہلم, کربلا کی زیارت کرتا ہے. امام نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو کہیں اور نہیں کربلا جاتا ہے اربعین کے دن. یہ مومن کی پانچ علامتوں میں سے دوسری علامت ہے جو امام فرماتے ہیں. اس پر کچھ باتیں اور بھی کہنا چاہیے تھی لیکن نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ پہلے نظر ہے محسوس کر لیں گے. یہ جو دنیا میں سازش ہوئی لیکن بہرحال امام کا قول جو حق ہے, حق ہمیشہ بلند رہتا ہے. زیارت الاربعین مومن کی علامت ہے یہ کہ چہلم کے دن کربلا جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے. اگر کم از کم ہم نہیں جا سکتے تو اپنے مقام سے اربعین کی زیارت پڑھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, مومن کی علامت ہے. اور تختم فی الیمین, داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی نشانی ہے. اب اس کا بھی پوری ایک تاریخ ہے کیوں ایسا کہا گیا, بہرحال وہ ایک بات اس کو عرض نہیں کرنا. وہ تعفیر الجبین, خاک پر سجدہ کرنا مومن کی علامت ہے, خاک پر سجدہ کرتا ہے. پانچویں علامت, والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم, نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے کہتا ہے. یہ پانچ علامت ہے مومن کی. امام اس کے ساتھ بیان فرمائی, ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب اس کے بعد یہ مومن ہے وہ جو مومن حقیقی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ علامتیں یہ نشانیاں مومنین کے اندر پائی جانی چاہیے. قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تب بھی وہ علامتیں موجود ہیں, امام کی حدیث میں آئے تب بھی علامتیں موجود ہیں. علامتیں اور بھی پائی جا رہی ہیں لیکن میں اتنے ہی پر اکتفا کر رہا ہوں جتنا دامن وقت میں گنجائش ہے. کافروں کے لیے کہا, وہ لوگ جنہوں نے پروردگار سے کفر کیا, ان الذین یکفرون باللہ, اللہ سے جنہوں نے کفر اختیار کیا, وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے کفر اختیار کیا, وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ اور ان کے رسول کے درمیان تفریق کرے, جدائی پیدا کریں. اور توجہ کیجئے گا, وہ یقولون اور کہتے ہیں, نؤمنو ببعض ونکفرو ببعض, ہم بعض چیزوں پر ایمان لائیں گے اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں, وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور اس ایمان اور کفر کے درمیان کوئی اپنا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے, اولئک هم الکافرون حقا. توجہ کیجئے گا, نہیں میں اس بات کو اور زیادہ تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اصل میں ماجرا کیا ہے, قرآن مجید نے یہ بات کہی یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے. یہودیوں نے قبول کیا جناب موسیٰ کو, جناب موسیٰ کو مانا, جناب موسیٰ کے خدا کو مانا, لیکن جب جناب موسیٰ چلے گئے جناب عیسیٰ آئے تو نہ جناب عیسیٰ کو مانا نہ جناب عیسیٰ کے خدا کو مانا. نؤمنو ببعض ونکفرو ببعض, جب عیسائیوں کا مرحلہ آیا تو عیسائیوں نے جناب موسیٰ کو ان کے خدا کو مانا, جناب عیسیٰ کو ان کے خدا کو مانا, لیکن جب پیغمبر آئے تو پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے خدا کو نہیں مانا. توجہ کیجئے گا, پیغمبر کو نہیں مانا اور ان کے خدا کو نہیں مانا. یہ چاہتے یہ ہیں کہ تفریق پیدا کریں کہ بعض نبیوں کے خدا کو مانیں گے اور بعض نبی اور اس کے خدا کو نہیں مانیں گے. قرآن نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, لینا ہے تو سب لینا ہے, اور اگر سب نہیں لینا تو پھر کچھ بھی نہیں. توجہ کیجئے گا, ایک فکر سمجھ آ رہی ہے, فکر یہودیت اور فکر عیسائیت یہ ہے کہ بعض کو لیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے. توجہ میرے عزیزوں, بعض چیزیں کیوں, چونکہ جانے والا چلا گیا, اب ہم جس طرح چاہیں بیان کریں اس کی بات کو, جو بعد میں آ رہا ہے اس کے سامنے اگر اپنی بات رکھیں گے تو یہ روکے گا بھی ٹوکے گا بھی. لہذا بس وہی مان لو جو آ کر کے چلا گیا, مردہ پرستی. جو زندہ ہے تو ٹوکے گا, اس لیے جناب عیسیٰ کو نہیں مانا. عیسائیوں نے بھی ان کو مان لیا جو جا چکے تھے, جو بعد میں اسے نہیں مانا, کیونکہ اس کے سامنے ہماری مرضی نہیں چلے گی. اور ہم چاہتے ہیں اپنے حساب سے لے اور اپنے حساب سے چھوڑے, جو اچھا لگے وہ لے لیں, جو برا لگے وہ چھوڑ دے. کاش بات محسوس ہو جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں, یا جو ہماری سمجھ میں آئے اسے مان لیں, جو سمجھ میں نہ آئے اسے نہ مانیں, یا جس میں ہمارا فائدہ ہو اسے مان لیں, جس میں ہمارا نقصان ہو اسے نہ مانے، کہ یا ایسا دین قابل قبول ہی نہیں ہے۔ فقہ میں ایک اصطلاح ہے، اصل اقل و اکثر ارتباطی اور اقل و اکثر غیر ارتباطی۔ جیسے آپ دیکھیں نماز، نماز اگر پڑھنی ہے تو جتنے اجزاء ہیں تمام اجزاء کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کہ ہمیں رکوع نہیں اچھا لگتا، ہم قیام سے نان اسٹاپ سجدے میں جانا چاہتے ہیں، کہ نماز باطل ہے۔ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، اگر نماز پڑھنی ہے تو تمام اجزاء کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حقوق ہیں انسان کے گردن، بہت سے حقوق آتے ہیں، بیوی کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ ایک حق کو اس نے ادا کیا، دوسرے کو نہیں ادا کیا، لیکن جس کو ادا کیا وہ ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک سب نہ ادا کرے وہ نہ ادا ہو، نہیں، وہ ایک حق ادا ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے جس نے سجدہ کر لیا وہ ہو گیا، کل رکوع کر دے گا جو رہ گیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں مکمل لینا ہے یا مکمل چھوڑنا ہے۔ اگر ایک سجدہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز گئی، کل کر دیں گے، کل تین کر دیں گے، کب وہ بھی گئی۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد، قرآن مجید نے فکر دی عیسائیت کی، یہودیت کی، کہ یہ نو میں نو بے باز، بعض چیزوں کو قبول کیا، بعض چیزوں کو رد کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، دین مکمل وہ ہے۔ اگر کہہ دیا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول و کتاب پر ایمان لاؤ، تو اب اللہ اور رسول و کتاب جو کہیں گے ماننا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، ہماری منفعت میں ہو یا نہ ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو خمس پر دلیل نہیں ملی، ہمیں تو نماز جمعہ پر دلیل نہیں ملی، ہمیں تو تخلیق پر دلیل نہیں ملی، ہم نہیں مانتے۔ اگر لینا ہے تو پورا لینا ہے، اور اگر کچھ بھی چھوڑا تو سب گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جو لینا ہے مکمل لینا ہے، جو کہ پیغمبر نے جو دے دیا وہ سارا کا سارا ہمیں لینا ہے، اپنی مرضی سے نہ لے سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بس اب آخری بات اس بات میں کہہ کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں، چونکہ وقت تقریباً تمام ہو گیا، کہ جو بات لینا ہے اگر نو میں نو بے باز ورنہ فرو بے باز نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے معنی یہ ہے کہ مکمل انسان تسلیم ہے سر سے پاؤں تک اپنے خدا کے سامنے، یہ کرنا ہے چشم، یہ کرنا ہے العینی، یہ کرنا ہے ٹھیک ہے، جو بھی آ رہا ہے سب لینا ہے، درمیان میں اپنی مرضی سے چھوڑنا نہیں ہے اور اپنی مرضی سے لینا نہیں ہے، جو رسول نے دیا ہے سب لینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اچھا لگے وہ لے لے، جس میں فائدہ نہیں، ماں آتاکم الرسول فخذو ہو، جو بھی رسول لے اسے لے لو، جو رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے بھی رسول روکے رک جاؤ۔ اگر رسول پر ایمان ہے تو سب لینا ہے، اور اگر کچھ بھی چھوڑا تو اولئک ہم الکافرون حقا، یہ لوگ حقیقی کافر ہیں، چھوڑ نہیں سکتے کچھ بھی، اپنی مرضی سے نہ لیا جا سکتا ہے، نہ اضافہ نہ کمی۔ بھئی اگر کوئی گھٹا دے تب بھی قرآن کہتا ہم الکافرون حقا، اگر مرضی سے بڑھا دے تب بھی ہم الکافرون حقا۔ اب جو پیغمبر دے اسے لو، نماز پڑھ کے دے تو لو، روزہ رکھ کے دے تو لو، حج کر کے بتائیں تو لو، جہاد دے وہ لو، خمس دے وہ لو، ہر اعتبار سے جو بھی نبی دیتے گئے وہ لینا چاہیے۔ کیا سب لے رہے ہیں اس کو، جس نبی نے نماز دی، جس نبی نے روزہ دیا، جس نبی نے حج و زکات و خمس و جہاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ساری باتیں جس نبی نے دی، اس اسی نبی نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا دروازہ ہے، اسی نبی تو یہ تو کہا تھا کہ یہ ہمارا پارے جگر ہے، اسی نبی نے تو کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، اسی نبی نے تو کہا تھا حسن منی وانا من حسن، اسی نبی نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا وزیر ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے، جو سب دے رہا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اے صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔ یہ نہیں کہا جناب ابراہیم نے کہ ہوں بیٹے کو ذبح کر دیں، نہیں، جب ایمان ہے پروردگار پر تب جو بھی خدا دے۔ اور عجب منزل ہے، باپ نے کیا کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، یعنی کہا کہ میرے لال مجھ پر وحی آ رہی ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، نہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے بابا وہ کریے جس کا آپ کو امر دیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے خواب میں دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا جس کا امر دیا گیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ کم از کم باپ کو اپنی اولاد کو اتنی تربیت تو دینی چاہیے کہ مزاج شناس سے پیدر ہو، یہ محسوس کرے کہ اگر باپ جو نبی ہے وہ خواب بھی دیکھ رہا ہے تو حکم اعلان۔ اور بیٹے کو لے گئے اور جا کے قربان گاہ میں لٹا دیا، اور قرآن نے کیا کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دیا۔ تین چار راستے ہیں نبی کو پیغام دینے کے، یا غیب سے آواز آئے، جیسے جناب موسیٰ کے لیے آواز آئی انی انا اللہ، اے موسیٰ ہم تمہارے پروردگار، ہم پروردگار ہیں، ہم اللہ ہیں، یا آواز فخلنا علیک انک بالوادی المقدس طوا، اپنے نالین کو اتار دو تم وادی مقدس پر ہو، طوا پر۔ ایک یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ فرشتہ نازل ہو، کہ جس طریقے سے جناب جبرائیل پیغمبر کے پاس آتے تھے، ایک طریقہ ہے کہ خواب میں دکھایا جائے۔ سب سے بہتر و مہم طریقہ فرشتے کا نازل ہونا، اس کے بعد درجت کے اعتبار سے آواز آنا کسی جگہ سے الہامی کیفیت، اس کے بعد خواب میں دکھانا۔ اتنا بڑا مسئلہ تھا تاریخ نبوت کا کہ باپ سے بیٹے کو ذبح کروانا ہے، لیکن کوئی فرشتہ نہیں آیا، کہیں سے آواز نہیں آئی، بلکہ خواب میں دکھایا گیا۔ تناسب نہیں لگ رہا اس واقعے کا وحی کے انداز سے، لیکن اللہ رے قدرت، اگر فرشتہ آتا تو کیا کہتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، آواز آتی تو کیا آتی، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو جب تک ذبح نہ کر دیتے حکم پورا نہ ہوتا۔ خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا ذبح ہو گیا۔ اور قرآن مجید نے اسی نقطے پر اشارہ کیا، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دیا، نے جتنا دیکھا تھا اتنا ابراہیم نے کر دیا، اب یہ مصلحت خدا ہے کہ وہ بچا لے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ جناب ابراہیم کی منزل تھی کہ جتنا جناب ابراہیم نے دیکھا تھا اتنا کر دیا، اور آواز دی کہ صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ کم منزل ہوئی، فلما اسلما، جب دونوں تسلیم ہو گئے پروردگار کی بارگاہ میں۔ اگر گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں تسلیم ہیں۔ اور قدرت نے آواز دی، فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ایک بڑی قربانی سے تبدیل کر دیا، ترکنا علیہ فی الاخرین، اور ہم نے اس کو آخر زمانے کے لیے ترک کر دیا۔ اب مجھے نہیں معلوم بڑی قربانی کون سی ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ انہوں نے خواب میں جتنا دیکھا تھا اتنا کر دیا، لیکن بیٹا بچ گیا۔ اب اس سے بڑی قربانی کوئی ایسی ہی ہوگی کہ جہاں بیٹا قربان ہو جائے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سی قربانی ہے۔ ابراہیم، جناب ابراہیم، یقیناً آپ نے تاریخ نبوت کا بڑا کارنامہ انجام دیا، جو کوئی معمولی منزل نہیں ہے، کوئی اس عمل کو چیلنج نہیں کر سکتا، بہت بڑا کام ہے کہ اپنے 13 برس کے بچے کو لے جا کر کے گردن پر چھری رکھ دینا۔ لیکن اتنا کہوں گا، اے جناب ابراہیم، آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنا اور ہے، اور کھلی آنکھوں سے بیٹے کے زخم جگر کو دیکھنا اور ہے۔ بس میرے عزیزو، گفتگو یہاں تک آ گئی، بد دو جملے سی شہزادے کے حوالے سن لے، بات تمام ہو رہی ہے۔ علی اکبر 18 برس کی عمر ہے، عین جوانی ہے، دونوں کربلا کی طرف چل رہے ہیں، امام حسین کچھ پیچھے، ذرا سا پیچھے بیٹا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، ہلکی سی آنکھ لگی امام کی، راہوار کے اوپر ورودگی سے تاری ہوئی، آنکھ کھولی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزاج شناس بیٹا تھا، مزاج امامت سے واقف ہے، فوراً پوچھا بابا اس وقت تسبیح استرجاع کے معنی کیا ہیں؟ کہا میرا لال میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، پیغام اجل آیا ہے علی اکبر کے لیے، گھبرانا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، کچھ نہیں، شجاع تھے، بہادر تھے، اتنا کہتے، پھر کیا طریقہ استعمال کرے بابا، کس طریقے سے جان بچانی چاہیے؟ کچھ نہیں، ایک جملہ، افلسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کمرے لال اس وقت کائنات میں اگر کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے چاہنے والے۔ کہا بابا اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب وقعت علی الموت اب وقع الموت علی، یا چاہے ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ ایسا بیٹا ہے، یہ تربیت حسینی ہے۔ یقیناً اگر حسین ابن علی نے علی اکبر کی تربیت نہ کی ہوتی تو ابراہیم کے بعد مثال ملنا مشکل ہو جاتی، لیکن اللہ نے تربیت جناب علی اکبر، حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو کس طریقے سے تربیت کیا تھا۔ پیغام قربانی عام ہوا، ایک ایک شہید میدان میں جانے لگا، جب انصار نہ رہ گئے، دل کے ٹکڑوں کی باری آئی، تو مقتل کہتا سب سے پہلے علی اکبر سامنے آئے، اور بعض جگہوں پر امام حسین نے خود کہا میرے لال بسم اللہ، علی اکبر تقدم ولدی، علی اکبر چلو، بیٹا سامنے آیا، بابا، امام حسین نے اجازت دی، روکا نہیں اپنے لال کو جناب امام حسین نے، مصلحت امام کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اجازت دی، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، چلنا چاہتے تھے، امام حسین نے انگشت شہادت کا بلند کیا، آواز دی، اللہم شہد لہاؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک کنا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الیہ۔ اے میرے پروردگار، گواہ رہنا اس قوم پر، اب وہ جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شبیہ ہے، خلق میں، خلق میں، گفتار میں، اللہ نے خلق پیغمبر سے اپنے آپ کو شبیہ تر کر دیا 18 برس کی عمر میں۔ اے میرے مالک، جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھتا تھا۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے، ابھی کچھ دور نہ گئے تھے، کانوں میں ایک آواز آئی، یا بنیا محلن محلا، اے میرے بچے آہستہ، اے علی اکبر آہستہ، اب جو مڑ کے دیکھا تو باپ چلا رہا ہے، علی اکبر نے گھوڑے کو روکا اتر آئے. میں پوری شہادت نہیں چند جملے پڑھوں گا آپ کے سامنے. آواز دی, بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, اب کیوں زحمت فرمائی؟ دل پہ ہاتھ رکھو میرے عزیزو, حسین کہے تو کیا کہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جب تک انسان اس منزل پر نہ آ جائے محسوس نہیں کر سکتا. جو باپ نہ ہو وہ جانتا نہیں کہ باپ کی محبت کیا ہے. کچھ نہیں کہا امام حسین نے, ایک جملہ کہا, اے میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اللہ رے اشتیاق کے حسینی, جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر میدان بغا میں حسین ابن علی اپنے لال کا جہاد دیکھ رہے ہیں. کافی لوگوں کو علی اکبر نے فنار کیا, واپس آئے کہتے بابا یا ابت العطش قتلنی, اے بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. وثقل الحدید اجحدنی, یہ لوہے کی گرانی مجھے اذیت دے رہی, اگر کہیں سے پانی مل جاتا ہے نا. تاریخ کے جملے امام حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو. علی اکبر نے زبان دی, کھینچ لی. بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے, مجھے نہیں معلوم وجہ کیا تھی, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جب امام حسین دنیا میں آئے تھے تو پیغمبر کی زبان چوسی تھی, اور اب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ شبیہ ہے پیغمبر. اپنی انگوٹھی اتاری, کالی اکبر اس کو دہن میں رکھ لو اور جاؤ اور تمہارے جب تم کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اس جملے کا مطلب آپ نے سمجھا؟ علی اکبر جاؤ, اب تم کو تمہارے دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا مطلب وہی تو ہے جو علی اکبر نے سمجھا, یعنی میرے لال اب واپس نہ آنا. علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے, لوٹتے لوٹتے پہلو پر پرچی لگی, مڑ کے دیکھا پرچی کے یعنی سینے میں ٹوٹ گئی. سینے کو علی اکبر نے دبایا, ابھی مہوے بگا ہے, علی اکبر رک نہیں رہے, گردن پر تیر لگا. یہ تاریخ جملے خطابت نہیں ہے, گردن پر تیر لگا. اب علی اکبر سے سملا نہیں گیا, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور بابا کو آواز دی, یا ابتا علیک منی السلام, شبیہ ہے پیغمبر ہے. تاریخ کے جملے سنیں گے, علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی, گھوڑا لے کر کے چلا جہاں سے گزرتے ہیں. کوئی تلوار سے, کوئی نیزے سے, کوئی کسی چیز سے مقتل نہ لکھا, فقط تعو ہو بے اسیا فہم اربن اربا. ارے دشمنوں نے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حسین نے بیٹے کی آواز سنی, حسین علی اکبر کے لاشے پہ چلے. کیسے چلے یہ نہ پوچھو, کہتے جاتے میرے لال کہاں ہو, علی اکبر پکارو, یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا, اے میرے بچے تیرے پاس زندگانی دنیا پہ خاک ہے. فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے عراق, خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق, اے موت جلد آ کہ اب زندگی ہے شاک. ارے برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو, کیا زندگی کا لطف جب ایسا پیسر. ملی سما بابا یہ آخری جملہ آئے, دیکھا جوان لال خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے, دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کے داغ. آئے اپنے لال کے قریب بیٹھے, کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, علی اکبر سے جملہ کہا, یا بنیا لقد استرحت من ہم دنیا وغمہا وبقی ابو کا فریدا وحیدا. اے میرے لال تو نے زندگانی دنیا کے ہم و غم سے نجات پانی, لیکن اب میرا باپ اکیلا ہو گیا. علی اکبر کے رخسار پر